अतारी है और मैं रावलपिंडी से यहाँ पे एक माह के इतकाफ के लिए आया।
दोस्त ममन
मोहम्मद बिलार अतारी, मैं वाली से आया हूँ।
हाफिज मोहम्मद अबू बकर कादरी, चिमिंडा शहर सियालकोट जिला से।
जैसा कि शेख तरीकत ने फरमाया कि थाल साफ करने से एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथी हल्का नंबर 6 वालों ने थाल साफ किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी फरमाया गया कि दस्तरखान पर गिरे ज़रात भी उठा लेने से बख्शिश की बिशारत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ कहीं दस्तरखान पे ज़रात नजर आ रहे हैं वो भी उठा रहे हैं।
मेरे सुनन ने कल दाढ़ी की भी तरकीब दिलाई, मिसवाक की, थाल साफ करने की। तो आपको ये पहले मालूम था कि थाल साफ करने हैं, उसको पानी भी के बिना?
नहीं था, हम तो इधर आके मतलब पता चला है कि ये कितना इसमें सवाब है। हमें तो नहीं पता था, हम तो इतना पढ़े ही नहीं थे।
जब से अमीर सुन्नत ने तरगीब दिलाई है तो मैंने अपनी नियत की है कि मैं इंशाल्लाह अपनी दाढ़ी एक मुट्ठी बढ़ाऊंगा और इमामा में इंशाल्लाह सर पे सजाऊंगा। यहाँ पे आके हमें ऐसे महसूस होता है कि यहाँ का जो माहौल है मतलब ये बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ सुनते हैं सीखने को मिल रही है, नमाज दुरुस्त करने का आपको मौका मिल रहा है, वुजू सही करने का, कुरान पाक पढ़ने का।
आज अल्हम्दुलिल्लाह अमीरा अल सुन्नत से बहुत कुछ सीखा और बिलखसूस एक चीज मिली और जो मैं काफी देर के से नोट कर रहा हूँ वो ये है कि अमीरा अल सुन्नत अहमद बरकातहुम अलिया के जैसा कोई नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतकाफ कर रहे हैं, इतकाफ में नमाज के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा मिला कि इंशाअल्लाह अजीम निजत करते हैं। जैसे अमीरा अल सुन्नत ने फरमाया कि दीन इस्लाम को अच्छी तरह सीखना है और इंशाअल्लाह सीख के दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। आपका नाम और कहाँ से आए आप?
जी मैं पिशावर से हूँ, मेरा नाम है मुदस्सर ज़ेब, मैं जर्नलिस्ट हूँ। सबसे बढ़ के ये बात देखिए, मैंने और बारहा इसका इजहार भी मैंने किया है कि यहाँ का ये जो सेटअप मैंने देखा है तो ये हर लिहाज से मुकम्मल मुझे लगा है। जो चीज़ एक छोटी सी चीज को देखें या बड़ी सी चीज वो अपनी जगह परफेक्ट है और यही शायद इसकी तरक्की का राज भी है।
मेरा नाम मुसरतुल्ला जान है, मैं पिशावर से हूँ। जो अच्छी बात है कि मेरा यहाँ पे अपना कजन भी और बहनोई भी है, उससे मेरी बात अभी बात हुई, मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं अपनी उनकी बात करूँ। क्या कि जी जो भी है लेकिन इनके साथ जो भी बंदा लग जाता है ना वो 5 वक्त का नमाज जो होता है, ये उसके अल्फाज है। और मुझे यहाँ पे आके जो अच्छी बात लगी है कि सारे यंग है जो यहाँ पे आ रहे हैं ना यंग, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है, अच्छी काविश है कि दावत इस्लामी जो है बहुत इस हवाले से काम कर रही है।
मेरा नाम तारिक महमूद है और पिशावर से ताल्लुक है मेरा। गालिबन हमें 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, मुझे तो ये काफी अच्छा लगे कि यूथ बहुत ज्यादा इधर अटैच है और वो बड़ा मुश्किल काम होता है एक नौजवान को इंटरनेट से हटाना, मोबाइल से हटाना और यहाँ पर बुलाना और एंगेज करना, और ऐसे कि आप लोग उनको जबरदस्ती एंगेज नहीं कर रहे। मैंने देखा वो खुद से एक सिस्टम चला रहे हैं अपना, किसी को ये नहीं देखा कि यार बैठाओ इनको ऐसे करो ऐसे करो। और दूसरा ये एक बड़ी जबरदस्त चीज मैंने यहाँ पे देखी है और अल्लाह करे कि हर जगह पे ऐसा हो। यहाँ पे मोहब्बत की बातें थी और हर लफ्ज को चुन चुन के इस्तेमाल किया जाता है और ये नहीं है कि कोई ऐसा लफ्ज हो कि जो किसी को डिसार्ड करे। अब मैं आपको बताऊं कि लेकिन मैं यहाँ हूँ डिसार्ड नहीं हुआ, मैं ये नहीं कुछ लेकर जा रहा कि मैं नेगेटिवली जा रहा हूँ, कुछ झोली में डाल के ले जा रहा हूँ। तो ये काफी बेहतर चीज देखी। अच्छा खावतीन के लिए कितना प्यारा सिस्टम है वो मुझे पता चला है कि वहाँ पे मर्द का कोई काम ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। खवातीन के साथ अटैच होंगी, वो उनसे घर बैठे इल्म भी हासिल कर सकती है, ये मुझे पता चला। ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी। बहुत सी बातें जो नामुमकिन है वो मुमकिन कर दिया गया है। और मैंने फिर जब वो इनसे कहा कि आप लोग और क्या करें तो उन्होंने फिर सोशल एक्टिविटीज के बारे में बात की तो मैं हैरान हो गया। हॉस्पिटल बन रहे हैं, उन्होंने पेशावर की खवातीन के लिए एक बात की है जो मैं हैरान हो गया कि हम उनके लिए इल्म भी दे रहे हैं और रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। तो मैं उनको देख रहा था, मैंने कहा यार ये मुमकिन है? ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कैसे मुमकिन कर रहे हैं? तो ये अल्लाह की मदद है जो एक सिलसिला चल रहा है।
माशाअल्लाह बड़े प्यार प्यार तसुरत सुने, ये मुमकिन है वो मुमकिन है। اللہ کی رحمت شامل ہو تو سب ممکن ہے. پہاڑ میں بھی دودھ کی نہر کھودی جا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ بھی زیادہ اچھا. اچھا یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی، افطار آ گیا سامنے، کھا نہیں سکتے، افطار نہیں کر سکتے. اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے افطار کر لیجئے، اللہ برکت دے. تاہم اعتکاف کی نیت کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت جبکہ کھانے کے لیے کی ہے. اس سے مناسب طریقہ، بہتر طریقہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ پار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار کریں، سحری کریں، کھانا کھائیں، زمزم شریف پئیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1443 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج آٹھویں رات کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8، مجھ پر جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. حوالہ موجم اوسط جلد 5 پیج نمبر 252، حدیث نمبر 2735. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں معتکفین کے بہارے ہیں، اعتکاف کے بہارے ہیں، مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جن کی شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہو اور ان کو اولاد نہ ہو تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں جن کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی جن کو جو پہلے ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے لوگوں کے ایسے سوالات، بلکہ بعض اوقات تو طنز و طعنہ دینے سے بھی لوگ باز نہیں آتے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
بڑی نادانی ہے. اب اولاد دینا ذرا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں. اگر اختیار میں ہوتا تو ظاہر ہو اپنی مرضی کے اولاد تندرست آدمی حاصل کر لیتا. اب بیٹا چاہیے مل بیٹی رہی ہے, بیٹی چاہیے تو بیٹے مل رہے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, اور دونوں چاہیے دونوں ہی نہیں مل رہے. وہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹی دونوں عطا ہوئے. بعض انبیاء علیہ السلام کو صرف بیٹی اور بعض انبیاء کرام کو نہ بیٹی نہ بیٹا, اس طرح کے ہیں مطلب واقعات. تو اس طرح یہ اللہ کی مرضی ہے, اور یہ امتحان بھی ہے کہ اولاد اپنی مرضی کی نہیں ہو رہی تو بندہ گلا شکوا تو نہیں کرتا. اور بس وہ عجیب صورتحال ہے. بعض ایسے دیکھیں گے وہ جیسے کہ اپنے پیر صاحب سے گلے شکوے کریں گے اور بولیں گے کہ مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا پیر تو کچھ بھی نہیں ہے, تم کو اولاد ہی نہیں ہو رہی. ارے اللہ کے نیک بندے, پیر بیچارا اپنے آپ تھوڑی دے گا, پیر دعا کر سکتا ہے. اگر اللہ نہیں دے رہا تو اس میں پیر کیا کرے؟ اس میں پیر سے شکوا یا لوگوں کا یہ کہنا کہ تمہارا پیر کامل نہیں ہے کہ تم کو اولاد نہیں ہو رہی, تو کیا تمہارا رب الحمدللہ کامل نہیں ہے کہ تم کو اولاد نہیں دے رہا؟ ہم چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے اور رب ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے. تو یہ طرح طرح کی سوچیں, تو نظر اللہ پر رکھیں کہ جو ہونا ہے وہ اللہ پاک کے دربار سے ہونا ہے. بے شک ان کے مقبول بندوں کی, اپنے مقبول بندوں کی اللہ پاک سنتا ہے, ان کا مان رکھتا ہے, ان کی مطلب یہ کہ دعائیں مقبول فرماتا ہے. لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی, وہ اس کی قبولیت کا اظہار نہیں ہوتا یا وقت لگتا ہے اس میں. یہ مسئلے ہوتے ہیں اللہ پاک کی مشیت ہیں. تو یہ کہ اللہ نہیں دے رہا تو کیا نعوذ باللہ اللہ سے بدزن ہو جائیں گے کہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا؟ کوئی بعید نہیں ہے, بعض لوگ اس طرح کی بھی کرتے ہوں گے. بیٹی ہوتی ہے تو بڑا منہ بناتے ہیں. بعض اوقات ایسے سے واقعات ہوئے کہ کسی کی مطلب وہ امید سے تھی تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, اگرچہ یہ الٹرا ساؤنڈ جائز نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ بچہ یا بچی ہے. علاج کے لیے اور چیز ہے کہ کوئی مرض ہے اور اس کے علاج کی تشخیص, اس کی مطلب ٹیسٹ کے لیے جو بچہ بچی چیک کرواتے ہیں, گناہ گار ہیں کبھی کیا توبہ کریں. کیونکہ وہ عورت کے سامنے بھلے عورت ہے الٹرا ساؤنڈ کرنے والی, لیکن بے پردگی, سب سے بڑی بے پردگی اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اب پیٹ کے اندر جو بھی ہے تو تبدیل تو ہو نہیں سکتا نا. تو اب یہ کہ اس کے بیٹی آئی, الٹرا ساؤنڈ جھوٹا, میرا رب سچا ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی تو اس کے ہونے والی بیٹی کے باپ نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی کہ تو بیٹیاں جنتی رہے گی جیسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اب یہ اس حالت میں کہ وہ بیچاری ہے مطلب اس میں پرگنسی کی تکلیف میں, اس کو طلاق کا صدمہ اب کیا گزری ہوگی. اچھا وہ 1-2-3 کر گیا, اور خدا کی شان دیکھیے کہ جب اس کو اولاد ہوئی تو وہ ہوا بیٹا, یعنی اس کے باپ کی خواہش پوری ہو چکی. لیکن وہ بے وقوف جذبات میں آ کر وہ اتنی بڑی مطلب یعنی کہ بھول کر چکا اور طلاق دے دی. تو یہ کوئی وجہ ہے؟ تو بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, بچی کو بعض اوقات مار دیتے ہیں. بالکل دور جہالت والے کام ہیں. زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے زندہ, جہالت کے دور میں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ مطلب تو رحمت للعالمین بن کے آئے, سب کو تحفظ فراہم کیا. اس طرح بیٹیوں کو بھی تحفظ ملا, پروٹیکشن ملا, بیٹیوں کے بھی مقام بلند ہوئے. تو یہ نادانی ہے کہ اولاد نہ ہوتی ہو تب بھی کچھ نہیں بولنا ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اولاد دینا, تو ذرا رب دے گا, رب چاہے گا تو جس کو چاہے وسیلہ بنا دے. حقیقت میں جو بھی ہے وہ رب نے ہی کرنا ہے, رب ہی کی عطا سے ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ کنز العرفان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جس یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ہم بات پسند کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بری ہو اور ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اس لیے وہ اللہ پاک ہماری وہ خواہش پوری نہیں فرما رہا، تو ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے، اور جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہو، تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. بیٹی کو ہم ناپسند کرتے ہیں، معاذ اللہ بیٹی ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ اس نے بیٹی عطا کی، تو جو بھی اللہ دے وہ لے لے، جو اللہ کرے اس پر آنکھیں بند رکھے، کیونکہ یہ بیٹی بیٹا اور یہ کوئی مطلب ظاہر ہے یہ اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ پیسوں سے مل جائے گا یا گڑا کھودیں گے تو ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے تو پانی ہی نکلے گا، بچہ نہیں نکلے گا، رب نے دینا ہے. تو اس لیے بالکل ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور جس کو اولاد نہیں ہے وہ تانے ٹونے مینے اس کا بےچارے کا قصور کیا کہ اس کا دل دکھا رہے ہیں. آپ کی اولاد اگر آپ سے نکل گئی تو کیا کرو گے؟ اور اللہ پاک اس لیے بیٹا نہیں دے رہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا آگے چل کے ہیروئن پیے گا تو تم جا کر پھر گڑ گڑا ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو بیٹی تھی کہ تمہارا ہاتھ بٹائے گی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو اللہ پاک جانتا ہے اس کی حکمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
انا اسم محمد العمر من مدينه غازي عنتاب في تركيا، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به الى الجنه. كيف نفهم من هذا الحديث وما هو العلم النافع؟
ما شاء الله. جو علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. جو علم دین کی طلب میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے. اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ نفع بخش علم، اور علم دین جو ہے وہ بے شک نفع بخش ہے. اس سے فرائض کا معلوم ہوتا ہے، واجبات کا، سنن کا، نوافل کا، حرام کا، حلال کا، اور پھر ظاہری باطنی جو منجیات ہیں، مولکات ہیں، پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایمانیات کا پتہ چلتا ہے، اعتقادات عقائد کی معلومات ہوتی ہے. تو یوں یہ سارے نفع بخش علوم ہیں. اب یہ کہ یہ اپنے فرض علوم پورے کر لیے، فرض علوم حاصل کر لیے، اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہے تو کسی نے انگلش سیکھی مثال کے طور پہ، یا کوئی اور لینگویج سیکھے تو اس کی بھی ضرورتاً اجازت ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے علوم بالکل ہی ناجائز ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پہلے اپنی معلومات، اب آپ کی اپنی دکان سجی ہوئی ہے اس میں جو مال ہے پہلے تو آپ اس کی معلومات کرو نا کہ کیا اس کا بھاؤ ہے، کیا خرید بھاؤ ہے، کتنے تک اس کو بیچ دینا ہے. اب دوسری دکانوں پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کون آپ کو عقل مند کرے گا؟ جو اپنی آخرت کے کام آنے والے علوم ہیں، جو قبر میں کام آنے والے علوم ہیں، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ مطلب وہ ساری دنیا مطلب اسی طرف ہے جو میں کہہ رہا ہوں. افسوس، اپنی معلومات ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے علامہ دہر بن جائے، وہ سب درس نظامی کر لیں، یہ ضروری نہیں. کم از کم مطلب اتنی معلومات تو رکھے، ایسا ماحول اپنائے، ایسی صحبت اختیار کرے کہ جس میں علم دین حاصل ہو، اس کو نماز کا پتہ چلے کہ نماز فرض ہے تو کس طرح اس کے فرض ادا ہوں گے، وضو نماز کے لیے شرط ہے تو یہ وضو ہوگا کیسے، پھر اور بھی اس طرح کی ضروریات, کپڑے کتنے پاک رکھنے ہیں اور یہ سب مطلب معلومات ہونی چاہیے. روزہ فرض ہوا تو روزے کے بارے میں کیسے روزہ درست ہوتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تو اس طرح مطلب معلومات نہیں ہے. مطلب صرف پہلے کہ دنیا کے بیچا مٹیاں بند کر کے بھاگ رہے ہیں, اور جو مطلب یہ طبقہ جو درس نظامی کرتا ہے علم دین حاصل کرتا ہے, سچی بات ہے کہ یہ علماء جو بنتے اور یہ امت کے رہنما پروڈکشن نہیں ہے, علماء امت کے رہنما ہے. تو یہ قسم و کرسی کے عالم میں ان کی پذیرائی خاص نہیں ہے. کوئی عام طور پر ماں باپ تیار بھی کم ہی ہوتے ہیں, جیسا کہ اس میں یہ پہلے یہ دیکھتے کہ یہ دنیا ملے گی نہیں اس میں, حالانکہ دنیا تو یہی رہ جانی ہے. اور کوئی مولانا کوئی عالم دین بھوکا نہیں مرتا, کہاں بھوکا مرتا ہے, آپ کو نام بتائیں مجھے. ورنہ کتنے مطلب یہ جو مسٹر ہوتے ہیں غیر مولانا پڑھے لکھے, اتنے بیکاری کی وجہ سے بےروزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں علماء کہ ایک بھی عالم ہے تو برسوں سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی عالم دین کا نام بتائے جس نے خودکشی کی ہو. سارے پڑھے لکھے آپ کو ملیں گے, کسی نہ کسی وہ لپڑے میں پڑ گئے ہوتے ہیں یا وہی بےروزگاری. تو اس لیے وہ ایسے جذبات بنا ہے. آپ مسلمان ہیں, مسلمان کو اپنی معلومات ہونی ضروری ہے, کم از کم اپنے دین کے بارے میں اور اپنے ضروری جو بھی فرائض ہیں واجبات ہیں اور یہ کیسے درست ہوتی سب پتہ چلنا چاہیے. گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, یہ تو پتہ چلے نا. اب یہ کام گناہ ہے نا, یہ پتہ ہونا, پتہ ہی نہیں ہوا تو پھر گناہ سے بچیں گے کیسے, وہ کرتے رہیں گے. حالت یہ ہے کہ یوں مطلب سارے ٹینسز یاد ہیں, پتہ نہیں کیا کیا تھیریز یاد ہیں. اب اس کو کسی کو پوچھو نا کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, جھوٹ ہماری نس نس میں گھس گیا ہے نا. یہ آپ کو صحیح بولتا ہوں, بہت مشکل ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ کہہ دے کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے, غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ نہیں بتائے گا, چغلی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ نہیں بتائے گا. یہ میں بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں کہ یار بات تو صحیح کہتا ہے, پلے اپنے بھی نہیں پڑ رہی بات کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا. اگر ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی تو بچیں گے کیسے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سیکھے آپ, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سب سیکھنا ہے. اب یہ تین باتیں کی تو میں ڈیفینیشن کوشش کرتا ہوں عرض کرنے کی, تو اس کو آپ بالکل اپنے ذہن میں ریکارڈ کر لیں, ٹیپ کر لیں, انشاءاللہ کام آئیں گے. جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ یعنی خلاف واقع بات, یعنی سمجھو سچ کا الٹ, یعنی جو بات سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے, یعنی جو ایسا نہیں ہے اور کہہ دیا کہ یوں ہے وہ جھوٹ. تو جھوٹ خلاف واقع بات کرنے کا نام ہے. غیبت کسی میں موجود برائی کو بطور برائی اس کے پیچھے سے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. چغلی کسی کی بات دوسرے تک آپس میں لڑوانے کے لیے پہنچانا, یہ ہے چغلی. اب بظاہر سادے سے جملے ہیں لیکن یاد نہیں رہے ہوں گے, یہ فیل نہیں ہے نا اپنا. ابھی ٹینشن تھک ابھی شروع ہو جائیں گے, پوچھیں گے تو کاروبار کا بھاؤ پوچھیں گے تو پوری لسٹ بیان کر دیں گے, وہ ہوٹل کا بہرا کیسے ہو آ کر وہ لسٹ بیان کرتا ہے, سنتے سنتے ہی منہ میں پانی آ جائے, اس کو رٹی ہوئی ہوتی ہے. ہم کو مطلب یہ جو چیزیں جہنم سے بچانے والی ہیں وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے, پتہ نہیں چینل دیکھتے رہیں گے, دینی کتابوں کا ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ میں بہت ساری کتابیں, اور دوسروں کی نسبت ہماری کتابیں جو ہیں یعنی مکتبۃ المدینہ کی, یہ الحمدللہ دام آپ کو اس میں کم ملے گا, کیونکہ ہم نے اس کو کمانے کے لیے نہیں بنایا مکتبۃ المدینہ کو, ایک اسلام کی اشاعت کے لیے, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے. تو تو یہ قدرے اس میں کچھ کم ہوتا ہے، نفع رکھنا پڑتا ہے، نفع نہ رکھے تو یہ کروڑوں روپے اس کا خرچہ ہے، اتنی تنخواہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خراجات ہیں، تو یہ بھی تو ادھارے کے دینے ہیں نا، آپ کی جیب سے لے کر اس کو چلانا ہے نا. لیکن دوسروں کی نسبت یہ پھر بھی ہماری کتابیں واجبی دام پر ہوتی ہیں الحمدللہ. پھر یہ کہ بہت سارے آن لائن کورسز، کل تک تو یہ تھا کہ بولتے تھے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب کنواں گھر گھر پہنچ گیا ہے کہ آ جاؤ پیاسو پیاس بجھا لو، آپ پیار پیٹ دے دیتے ہیں. آن لائن سروسز آپ آن لائن کے ذریعے درس انتظامی بھی کر سکتے ہیں، بہار شریعت کا کورس کر سکتے ہیں، مسائل کا فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں، نماز سیکھ سکتے ہیں، اور پتہ نہیں میں تو کورسز کے نام بھول جاتا ہوں. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں اتنے کورسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی اس کی لمبی چوڑی لسٹ ہے، تو آپ معلومات کر کے کون سا کورس، فیضان نماز کورس تو سب کر لیں، نماز تو سب کو پڑھنی پڑنی ہے، رمضان کورس کر لیں، زکات کورس کر لیں، روزہ کورس کر لیں، سب کے کورسز ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ کورسز گھر بیٹھے جو ہوتے ہیں نا، ان میں شاید آدھا آدھا گھنٹے کا یا ایسا کچھ ہوتا ہے حساب کتاب، تھوڑی تھوڑی دیر کا آدھے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی لمبا چوڑا ٹائم، آدھا گھنٹہ سیکھ لیں، یہ بھی یہ نہیں کہ برسوں تک پڑھنا پڑتا ہے، کوئی سات دن کا کورس ہوتا ہے، کوئی بارہ دن کا کورس ہوتا ہے، کوئی ایک مہینے کا، کوئی اس طرح مطلب جیسا کورس. تو یہ کوشش کریں آپ معلومات کریں، تھوڑا آگے بڑھیں اور یہ کورسز اپنی پسند کا کورس کر لیں. تو سب سے پہلے مشورہ میں نے نماز کا دیا ہے کہ نماز سب سے پہلا فرض ہے نا، اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ جتنا ہو سکے درست کرنے کی ترکیب فرمائیں، کرنی ہی پڑے گی اس کی درستی تو کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. عثمان بھائی کا سوال ہے کہ کیا گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہوتی ہے وہ روزے قیامت اپنے مالک کی شکایت کرے گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ کیا گھر میں پرندے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟
بلی رکھ سکتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، مشہور صحابی ہیں، اور غالباً سب سے زیادہ روایتیں انہی کی طرف، کہ یہ سب سے زیادہ روایتیں حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے. تو ان کی یہ انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی اور اسی کی نسبت سے یہ ابو ہریرہ کہلائے، اصل نام ہی تقریباً سبھی بھول گئے، جتنے سن رہے ہیں میں شاید ہی کسی کو یاد ہو، محدثین بھی اختلاف کرتے کہ شاید یہ نام تھا شاید یہ نام تھا، ویسے عبد الرحمن پر زیادہ ہے کہ عبد الرحمن ان کا نام تھا، ابو ہریرہ ان کی یعنی بلی والا، چھوٹی بلی والا، چھوٹی سی بلی تھی سائز میں، تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا. یوں بلی پالنا جائز، بلی قیامت کے دن شکایت کرے گی، یہ ان مانوں پر درست ہوگا کہ آیا شکایت کرے گی نہیں کرے گی مجھے پتا نہیں ہے، البتہ یہ کہ اگر بلی پر ظلم کرے گا اس کا انجام تو ہوگا، کہ ایک عورت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف حدیثوں میں، کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور اس کو دانا پانی نہیں دیا، کھلایا نہیں، نہ اس کو آزاد کیا، اور وہ بیچاری مر گئی. اب یہ کہ اس پر عذاب مسلط ہو گیا مختلف، مطلب اس میں کہ وہ بلی اس کو نوچ رہی تھی اور اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے، یہ کہ نہ اس نے اس کو دانا کھانے کو دیا، نہ اس کو کھولا تھا کہ یہ اپنی غذا خود حاصل کر لیتی، بلکہ اس کو بند کر دیا اور مر گئی. تو یہ جو بچے بلیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی روکا کرو کہ یہ گھریلو جانور ہے، بے ضرر جانور ہے، یہ بلا وجہ حملے کرنا کاٹنا یہ عام طور پہ اس کا کام نہیں ہے بلی کا، بچے اس سے کھیلتے ہیں مانوس ہوتے ہیں، اور بلیاں مختلف طرح کی اب تو آتی ہیں گھروں میں، لوگ رکھتے ہیں، خوبصورت بلیاں ہوتی ہیں، بالکل بے ضرر ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر جا کر پیشاب وغیرہ کرتی ہیں، ہر جگہ نہیں کرتی فکس، جیسے ہمارے واش روم ہوتے تو ان کا بھی واش روم ہوتا ہے، غذا بہرحال ان کی مخصوص فیڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کے لوگ کھلاتے ہیں، تو اگر وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تو ستاتے نہیں ہیں اس کو، تو وہ اگر پالتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور پرندے پالنا بھی اسی طرح ہے کہ اس کو مطلب یہ دیکھے وہ ہے لکھا فتح رجسٹری میں کہ 70 بار اس طرح کے جانور پرندے جو پلتے ہیں 70 بار اس کو چارہ دانہ وغیرہ دیا جائے، یہ ایک مبالغہ ہے 70 بار، یعنی بار بار نہیں اتنا دیا جائے کہ اس کو مطلب یہ دیکھے وہ بھوک نہ ستائے اور اس طرح بھی نہ کھلایا جائے کہ وہ بیمار ہو جائے، تو یہ کوئی بھی کام کرنا وہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھے بغیر آپ مشین پہ بیٹھ جائیں گے تو کپڑوں کا کنڈا کر دیں گے، پہلے ہی جو سوٹ چاہیے ان میں لڑائی ہو جائے گی آپ کی، تو سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح دیگر کاموں میں جو بھی آدمی سیکھتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے، جانور پالنا ہے، پرندے پالنے تو پہلے اس کو بھی سیکھ لے، بلی پالنی ہے، مچھلیاں پالنی ہے، طریقہ سیکھ لے، اس کے علماء سے جا کے مل کے مشورہ کر لے کہ کوئی اب گناہ میں نہ پڑ جائے، اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال ایس ایم ایس کے ذریعے اس طرح بھی آیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو افطار کا کیا حکم ہوگا، بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مغرب کے وقت اس کے منہ میں پانی کے کچھ قطرات ڈال کر کہا جاتا ہے اس کی افطاری ہو گئی.
علماء سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، اب جب وہ فوت ہو گیا تو پانی اگر قطرے ڈالیں گے بھی تو مزے کی بات ہے کہ پیٹ میں تو جائیں گے بھی نہیں، تو نظام اس کا جو ہے نا یہ سارا میرا گمان ہے کہ وہ جام ہو جائے گا، پانی اترے گا کیسے حلق میں، بالفرض اتر بھی گیا تب بھی اس کی ضرورت نہ تھی، تو اب فوت ہو گیا تو فوت ہو گیا، نماز ادھوری نماز میں فوت ہو گیا کیا کرو گے، باقی نماز اس کو کیا پڑھاؤ گے، علماء سے دوری، علماء کو پوچھ کر کرنا چاہیے، دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ موجود، اس کے ٹیلی فون نمبر چلتے رہتے ہیں اسکرین پر، کسی سے معلوم کر کے ان سے پوچھ لیں کہ بھائی اس طرح ہوا ہے روزے میں تو یہ اب ہم کیا کریں. ایک ایمان افروز بہار آپ کو سناتا ہوں، ہمارے اسلامی بھائیاں حافظ احسان مدنی، یہ ہمارے مفتش بھی ہیں سوشل میڈیا کو، یہاں بھی آتے تھے اوپر، اب اچانک ان کے والد صاحب کا واقعہ ہو گیا. ان کا واقعہ کیا ہوا، 2 رمضان مبارک 1443 نے اسی مہینے کی، اسی ماہ رمضان کی 2 تاریخ 4 اپریل 2022 کو عصر کی نماز، یہ امامت فرماتے تھے، عصر کی نماز پڑھانے اور مسجد کی صفائی کرنے کے بعد تسبیحات میں لیے مسجد ہی میں لیٹ گئے، اور اسی دوران روزے کی حالت میں بیگاری کینال گوٹ قادر بخش منگریو جیکب آباد میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے کہ افطار تو کرنا نہیں ہوا ان کا، لیکن فضیلت جو روزے کی حالت میں دنیا سے جائے اس کی کیا ہوتی ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. حوالہ فیضان رمضان مرمم پیج نمبر 55. رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی فیضان رمضان پیج نمبر 55 پر ہے. تو یوں اللہ پاک بڑا رتبہ دیتا ہے جس کا روزوں میں، روزے کی حالت میں انتقال ہو اور وہ بھی رمضان ہو تو کیا بات ہے. تو ابھی آپ نے فضیلت کے فضیلت نے سنی، تو میں حافظ احسان مدنی فقیر احمد رضا فاروق احمد اتاری اور محمد مرتضی اور تمام گھر کے افراد کو ان کے والد محترم حضرت مولانا حاجی حضور بخش چنہ سلیمی قادری کے انتقال پر ملال پر تعزیت کرتا ہوں اور بڑی خوش نصیبی ہے ان کے والد صاحب کی بلہ قابل رشک موت ہے, کس شان سے انہوں نے مطلب دنیا سے منہ موڑا اور اپنے رب کی طرف رخصت ہوئے. الحمدللہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ پاک حاجی حضور بخش چنہ کی بے حساب مغفرت فرما, الہ العالمین ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ پاک ان کے سب کے ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ پاک ان کی آل اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلا. یا اللہ پاک تمام سوگواروں صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آج ہمارے جامعۃ المدینہ گجرات کے بھی استاد صاحب ناظم بھی تھے, استاد بھی تھے اور حافظ بھی تھے. کل تراوی بھی پڑھائی انہوں نے اور آج تلاوت کرتے کرتے یہ انتقال کر گیا ہمارے حافظ رضوان مدنی.
ماشاءاللہ. مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے ناظم حافظ رضوان کا کچھ دیر پہلے انتقال ہو گیا. یہ بس یہ لکھنا غلط ہے. رمضان شریف دن تاریخ یہ ہونا تو چونکہ وہ چلتا رہتا ہی ہے, یہ ہمیشہ جب بھی لکھیں تو اس میں ڈیٹ لکھیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں سال, تو یہ یادگار رہتا ہے, اس کی لائف بڑی ہوتی ہے. دوبارہ لے کے آج صبح روزے میں, آج صبح مرکز جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے ناظم صاحب کا رمضان مبارک کے ساتویں روزے کو 1443 ہجری رمضان شریف کے ساتویں روزے کو جامعۃ المدینہ کے آفس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انتقال ہو گیا. روزے کی حالت میں بھی تھے آپ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا نام حافظ رضوان, حافظ محمد رضوان, ماشاء اللہ. تو یہ ہے دعوت اسلامی, کسی کسی قابل رشک اموات ہو رہی ہیں. ان کے اور کسی کے نام مجھے پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور سبھی کو ان کی طرح ان کے نقش قدم پر چل کر قرآن کریم کی خدمت تلاوت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے. سب اسی طرح کریں انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. قرآن کریم کی تو شان ہی کیا ہے. اللہ پاک قرآن کریم کے سب کے ہم سب کو بے حساب بخشے. یہ لو ان کی تصویر بھی آ گئی قرآن کریم کی جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں تلاوت کی.
یہ امامہ پہنے ہوئے تھے اور یہ قرآن
سب امامہ شریف سر پہ تھا. اچھا یہ تصویر کسی اور موقع کی ہے جو اس میں دی ہے. یہ اللہ اکبر, وہ اللہ کی شان ہے. وہ شیر اعلی حضرت کے ہیں نا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. اس میں
واسطہ پیارے کا ایسا وہ کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا وہ کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے وہ فاجر گیا, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, یوں
مجھے سو بار مصبح جمیل عطا فرمائے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو مطلب بھائیوں کو ایسا بھائی ملا, بہنوں کو ایسا بھائی ملا. مرتے تو سبھی ہم بھی جائیں گے, آپ بھی جائیں گے, بس یہ کہ کوئی ایسی رخصت ہوتا ہے دنیا سے کہ اس کی بس رشک آتا ہے, اس پر وہ جوانی میں گیا, رمضان میں گیا. کیا بات ہے. ابھی فضائل بھی آپ نے سنے, ماہ رمضان میں مسلمان کے فوت ہونے پر روزے میں فوت ہو تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سے واقعات جب دیکھتے سنتے ہیں تو اس وقت تو رش بھی آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ موت کی ایک صورت رش کی بھی ہے, ایک صورت عبرت کی بھی ہے. کسی کی موت دیکھ کر تمنا کرتا ہے بندہ کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کسی کی موت دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے, اللہ اس ایسی موت سے محفوظ فرمائے. اب کبھی بھی حضور سانسیں بند ہو سکتی ہیں, جان نکل سکتی ہے, اور اس طرح کے جب واقعات ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ایک طرف 70 سال کے بزرگ کا آپ نے واقعہ سنایا, ماشاءاللہ قابل رشک انداز تھا, ایک طرف ایک جوان واقعہ سنایا, یہ بھی قابل رشک انداز تھا. تو یعنی موت کا تعلق عمر سے تو نہ رہا, سانسیں پوری ہوئی وقت جانے کا ہو جائے گا, اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کی تیاری نہیں کر پاتے کہ میرا کبھی بھی وقت آ جائے تو میں اللہ کرے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میں نیکی کر رہا ہوں. اسی سوچ پختہ بھی ہو اور اس پر پھر استقامت بھی ہو. یہ ارشاد فرمائیں.
بس یہ کہ ماحول عاشقان رسول کا ماحول ہوگا انشاءاللہ اس طرح کی مطلب ترکیب بن سکتی. عام طور پہ ماحول بہت خراب ہے, کیا کوئی شراب پی کے مرتا ہے, کوئی گالیاں بکتے ہوئے مرتا ہے, کوئی مطلب فلم میں دیکھتے ہوئے ہارٹ فیل ہو جاتا ہوگا, کوئی کہنے طرح طرح سے لوگ مرتے ہیں. خوش نصیب ہے میرے پاس تعزیتی پیغامات بنانے آتے ہیں نا, تو کسی کا ہوتا ہے اس میں کہ کلمہ پڑھ کے انتقال کیا, کسی کا ہوتا ہے. تو یہ جس پر اللہ پاک رحمت کرے, کسی نے اگر ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا تو نعوذ باللہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بری موت مر گیا, معاذ اللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو پتا چلے, لیکن یہ کہ کوئی پتا چلتا کہ اس نے کلمہ پڑھا تو ذرا خوشی ہوتی ہے, رشک آتا ہے. حدیث پاک میں بھی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا.
گلیوں اور گراؤنڈ میں لگے پھل کا کھانا کیسا؟
یہ مطلب اگر کسی اور کی ملک ہے تب تو نہیں کھا سکتے, ہر کسی کی ملک ہوتے ہیں, اور اگر جو اس کا مالک ہے اس نے اجازت دے دی ہے کہ جو کھانا چاہے کھائے, تب وہ کھانے کی اجازت دی ہے تو لے نہیں جا سکتے. اگر ساتھ میں یہ بھی کہا کھائے لے جائے سب کو چھوٹ ہے, تو جس کو پتا ہے وہ کھا سکتا ہے, لے جا سکتا ہے. اجنبی آیا وہ نہیں کھا سکتا, وہ نہیں لے جا سکتا, کیونکہ اس کو تو پتا ہی نہیں ہے. اور چونکہ کسی کی ملک ہوتی ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کوئی اس لیے تھوڑی لگاتا ہے کہ لوگ پھل کھائیں, تو پھر وہ چاہے اس نے اجازت دے رکھی ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے, تو اس لیے یہ گناہگار ہوگا کہ اس نے تو چوری کا ارادہ کیا نا.
کہ یہاں اجازت جو عام اجازت اپنے طور پہ دے چکے ہیں, ان کا ذہنی طور پہ ہے کہ یار کوئی بھی آئے گا کھائے گا اپنے کو ثواب ملے گا نا, یوں اگر اس طرح کوئی اجازت دے چکا ہے تو کیا اس کو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اجازت دے ہی دی ہے تو لکھ کر بھی لگا دو, تاکہ کوئی بھی اگر اٹیمپٹ کرے تو اس کو کم از کم یہ تو نہ ہو کہ ایک تو اس نے اجازت دی تھی پھر بھی یہ کھانے والا تو گناہگار ہوا. ایسا ہو سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟
لکھ کر لگا دے, ٹھیک ہے, پڑھنا بھی سکھا دے, کون سی زبان میں لگائے.
اچھا, وہ 6-7 زبانیں نہیں سکھا دے, آگے بھی جو ہوتا تھا عربی میں الگ انگلش میں الگ.
یہ لگاتا نا اس میں بھی حکمت ہے, بس یار کچھ میرے لیے بھی بچے گی کیا پتا. تو جس کو پتا ہے, خاص کوئی آدمی بولتا ہے کہ ہاں بھیا آپ بھی کھا لیا کرو یار, کیا یاد کرو گے, اب یہ وہ دیکھ رہا یہ دیکھ رہا تو وہ چپکا ہو جائے, اس کا مطلب سب کھا جائیں گے, جھاڑی اکھاڑ کے لے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال کو اس طرح کا جو کہتے ہیں کہ دنیا 7 دن کی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
ہاں اس طرح کی روایتیں تو ہیں, نہیں بنائی ہے, اور حیث بنانے کا تو ہے نا، ایک سات دن کی ہے دنیا.
ویسے تو یوں ہے کہ فی ستت ایامین اللہ تعالیٰ نے چھ دن زمین و آسمان کو بنایا ہے، لیکن دنیا سات دن کی، یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا کی عمر سات دن ہے اور ہر دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تو یوں 7000 سال یہ دنیا کی عمر ہے.
اس میں بھی پھر کافی یعنی کہ علماء کے اپنے اپنے اقوال،
حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان بھی دنیا کی عمر سے زیادہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ سات سات ہزار سال.
جب سے بنی تب سے 7000 سال.
جی، اور یعنی پھر وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ آخری دن کے اندر آئے ہیں، 1000 سال ہمیں ملے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آدھا دن اللہ پاک مزید عطا فرمائے گا، 1500. پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت مزید ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مزید عطا فرمائے.
تو 7.5 دن ہو گئے نا. الحمد للہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا، اب وہ آپ نے جو مفتی صاحب آزاد فرمائی امیر سنت اور آپ کا جو مکالمہ ہوا، اب جب یہ سوشل میڈیا پر آئے گا تو لوگ اس میں اپنے اپنے طور پر کیلکولیٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ کیلکولیٹ کر دے گا، اب اتنا رہے گیا، اب اتنا رہے گیا، اتنے سال لے گا، یہ کر لو. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے تعلق سے اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیلکولیٹ لے کے بیٹھ جائے گا، اب اتنا ہو گیا، آدھا ہو گیا، اب اتنا رہ گیا، تو اس پہ اتنے سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، اب اتنا بچی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ اپنے اپنے تبصرے، کیونکہ کام چاہیے لوگوں کو تو وہ مل جاتا ہے، تو ان کو کچھ رہنمائی اگر ان کی ہو جائے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے سب سن کر.
اس پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ کلام اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. سمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی عطاؤں پر عطائیں بڑھتی ہیں، جیسے جنگ بدر میں پہلے 1000 کا تھا کہ 1000 فرشتے آئیں گے، پھر 3000 اتارے گئے، پھر 5000 کا تذکرہ ہے، تو یوں نعمتیں بڑھتی ہیں. تو یوں آدھے دن کی نعمت عطا فرمائی کہ امید ہے کہ آدھا دن مزید عطا فرمائے گا، تو اس کے بعد علماء نے پھر مزید اس پر جو ان کو کشف ہوتے ہیں اور ان کے علوم ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر جو ظاہر ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مزید عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ اصل میں یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ختم ہونا ہے دنیا کا، یہ اچانک ہونا ہے. لا تأتیکم الا بغتا، یہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اچانک ہوگا، اسی لیے کوئی تعیین جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ کون سا سال ہوگا، کس سال کے اندر یہ معاملہ پیش آئے گا، ورنہ اگر یہ چیز بتا دی جاتی تو پھر قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، یہ ختم ہو جاتا. تو اس لیے یہ سارا معاملہ یہ غیب ہے، جو اللہ پاک کے پاس اس کا علم ہے، اور اللہ پاک جس کو عطا فرمانا چاہے عطا فرماتا ہے. ہم اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں آ کے ختم اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی، ممکن ہے کہ اللہ پاک مزید اس کو بڑھا دے.
نشانیاں بیان ہوئی ہیں.
جی،
سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ کیا زکات کے پیسوں سے افطاری کروا سکتے ہیں؟
زکات کے پیسوں سے اگر افطاری خریدی تو جو زکات کے حقدار ہیں ان کو دے سکتے ہیں، مالک بنا سکتے ہیں، کھا لو یہ نہیں کہہ سکتے. ویسے افطاری جس طرح کروائی جا رہی ہے، اس طرح اگر زکات کے پیسے استعمال کریں گے جو عوام کو کرواتے لوگ، تو زکات ہوگی ہی نہیں.
میرے آقا جنتی 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 جنتی
بابا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل کی خواتین کو بہت زیادہ کپڑے سلوانے کی عادت ہے، ہر موقع پہ نیا سوٹ سلوانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا طرز عمل تھا، جواب عنایت فرما دیجیے.
واہ بھائی واہ، بچوں کے بھی پیارے پیر انداز، مرحبا، بہت پیارے پیر انداز. اور یہ سوال بھی خوب ہے، کپڑوں میں، فیشن میں یہ عورتیں آگے ہیں، مرد بھی فیشن میں بنے، یہ فرق ہے. عورتوں میں زیادہ ہی فیشن ہے، جن کو عورت کے لفظی مانا ہے چھپانے کی چیز، وہ سب سے زیادہ لیبل لگا کر مارکیٹ میں ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تو ہر حوالے سے با عمل تھی، عبادات بھی اور دیگر معاملات و معمولات میں بھی ان کا جواب نہیں ہے. تو ان کا لباس بھی انڈرسٹوڈ کے سادہ ہی تھا، اور پردہ بے پردگی خوبصورت لباس پر زیادہ ابھارتی ہے کہ باہر لوگ دیکھیں، ورنہ گھر میں تو وہی سادے کپڑے یا کٹے پھٹے سب چلتے ہوں گے، باہر نکلنے میں وہ آئینے کی خیر نہیں ہے. آئینے کے سامنے وہ ساری ترکیب کرے گی اور کتنی دیر لگا دیں گے پھر وہ معاذ اللہ بازار میں. یہ جنرل بات کرتا ہوں، عورت کا یہ حال ہے. حالانکہ اس کو زینت کرنی ہے، یہ صرف شوہر کے لیے، نہ کہ مارکیٹ میں آنے کے لیے، لیکن یہ شوہر کے لیے نہیں کرے گی، باہر نکلے گی تو کرے گی، کیونکہ الٹا نظام کر دیا. اللہ پاک ان سب کو ہدایت نصیب کرے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا میرے لیے سنت، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کتابیں لکھنا کب سے شروع کیا؟
یہ تو مجھے سنت تو یاد نہیں ہے، البتہ دعوت اسلامی سے بھی کئی سال پہلے پہلا رسالہ تذکرہ احمد رضا، یہ جس طرح بھی بہرحال مرتب کیا تھا، اور میں ہی پھر وہ لکھ کر پھر اس کی کتابت کروائی. پہلے یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا کمپوزنگ کا، کتابت کروائی، اس کو چیک کیا، اس کو پھر چھپوایا، پھر 10 روپے میں 100 میں دیتا تھا ان پارٹیوں کو، اس طرح 100 لے لو 50 لے لو، وہ جیسے 10 روپے گئے تو وہ مجھے بعض وقت کہہ دیتے بانٹ دو. تو یہ نا اپنی جیب میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجتا تھا، میں بطور چندہ کہ 10 روپے سینکڑا اس کا مطلب، تاکہ اس کا شاید وہ اس کو خرچہ بھی اب پتا نہیں، کسی ادھارے لیے تھے کیا تھا، وہ کیسے چھپا یہ یاد نہیں ہے مجھے. وہ 80 روپے کے 1000 مجھے پڑے تھے، ایسا یاد پڑتا ہے، 80 روپے کے 1000، تو 8 روپے کا 100 ہوئے، وہ 10 کا میں دیتا تھا تاکہ وہ بچت کر کرا کے اس کو اور مزید چھاپے اور اس کو بانٹے. اس طرح کا کچھ خیال آتا ہے مجھے، 10 روپے کا سینکڑا تو برابر یاد ہے مجھے، 80 بھی غالب گمانے کے 80 کا مجھے خرچہ ہوا تھا 1000 پر. کتنا اس وقت سستائی کا دور تھا، لیکن اس وقت بھی یوں سنتے تھے کہ مہنگائی بہت ہے، ہر چیز پر گوشت مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، پہلے تو اتنے کا آتا تھا اتنے کا آتا تھا، تو یہ قوم نہیں روتی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بعد میں تو خیر اس رسالے میں ترامیم ہوئی ہیں.
یا سیدی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے محبت کا کوئی واقعہ سنا دیں.
پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو جب مدینہ شریف میں سواری پر ہوتے تو بچہ اگر سامنے آتا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے سواری پر، لیکن ہر ایک یہ بولے کہ میں سنت ادا کروں، ایسا نہیں کہ آپ اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، سنت ہے بٹھا لیا اور پیچھے سے پکڑ لیا کہ اغوا کر کے لے جا رہے ہو. یہ ایک خیال رکھے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سبھی جانتے ہیں. وہ ہے نا, وہ تو غیر
ماں فعلا بن نغیر کہ اے ابو عمیر, چڑیا کے ساتھ, نغیر کے ساتھ, یعنی چھوٹی جو چڑیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟
تو اصل وہ ایک صحابی کے بچے تھے چھوٹے,
حضرت
انس رضی اللہ عنہ کے بھائی. انہوں نے ایک چڑیا پالی تھی, چڑیا کو بولتے ہیں نغیر,
چڑیا کی طرح کا جانور.
اچھا چڑیا نہیں تھی وہ, نغیر اس کا نام ہی نغیر ہے. ہاں چڑیا کی طرف طرح کا ایک پرندہ انہوں نے پالا تھا. وہ پرندہ فوت ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے کسی طرح بھی, تو وہ نغیر اس کو اس طرح فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل نغیر. اے ابا عمیر, ابو عمیر ان کی کنیت تھی, اے ابو عمیر تمہاری, تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ اس کا شفقت سے اسے اس طرح کلام فرمایا. اور وہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے چانہ اقدس یعنی شولڈرز پر سوار کیے ہوئے تھے. تو ایک صاحب نے عرض کی, نعم المرکب رکبت یا غلام, یعنی صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعم الراکب ہوا, یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. سواری اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, اور سوار حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہ یہ بھی تو اچھے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر, وہ حسن مجتبی سید الاسقیا, وہ حسن مجتبی سید الاسقیا, راکب دوش عزت پہ لا سلام. یعنی وہ حسن مجتبی, وہ امام حسن کہ جو سخیوں کے سردار ہیں, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام, عزت والے کندھوں پر سواری کرنے والے پر لاکھوں سلام. ایک روایت بڑی پیاری بھیجی ہے اس صاحب نے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے. حوالہ مسند ابی یعلا جلد تیسری پیج نمبر 425, حدیث نمبر 4181. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سنت کے بارے میں سوال عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی شخص کپڑے بناتا ہے تو اس کا روز محشر حساب کتاب ہوگا یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
اس کا تو رمضان میں سحری اور افطاری کا تو پڑھا ہے کہ حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. کپڑوں کا تو ہر عمل کا حساب نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا. یہ کپڑوں کا تو نہیں پڑا, کہیں نہ سنا علماء سے. سنی سنائی بات کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں, دسترخوان پہ جو اللہ نے میرا رزق اتارا ہے میں چاہتا ہوں سب تھوڑا تھوڑا کھاؤں تو پیٹ بھر جاتا ہے, تو کم کھانے کے کیا فائدے ہیں اور زیادہ کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو ذرا اس کے بارے میں مجھے آپ بتا دیجئے گا تو میں پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں.
اب اپنے تاثرات خود ہی دے دیتے کہ میں چونکہ زیادہ کھاتا ہوں تو مجھے یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے, تو یہ شاید انسب. خیر, تو زیادہ کھانا جو ہے اول تو سنت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے دن میں ایک مرتبہ کھانا ملاحظہ فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے مشکل لفظ تو کھانا کھاتے ہیں دن میں ایک مرتبہ. اچھا پھر یہ کہ خدا آپ کا ارشاد ہے کہ بھوک کے تین حصے کرو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ تینوں حصے غذا سے بھر لیتے ہیں, اب ہوا اور پانی یہ اس کے لیے تو وہ زبردستی کا سودا, چورن کی جگہ نہیں بچتی جب پیٹ کچھ احتجاج پر اترتا ہے تو اتنا ٹھانس ٹھانس کے بھرتے ہیں. پھر چاہتے ہیں کہ ہم بیمار بھی نہ پڑے, ہمیں سستی بھی نہ ہو, ہمیں اونگ بھی نہ آئے, یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو, تو کھانا کم کر دیا جائے. یہ تین حصے, یہ اتنا پیارا نسخہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جو ملا ہے, اگر اس پر عمل کرے تو شاید ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے, نہ دوا کھانے کی ضرورت پڑے, لیکن ہم لوگوں سے رہا نہیں جاتا. کیا رمضان, رمضان کے علاوہ بھی کون سا مطلب پیٹ کا برا کوئی نہیں کرتا بولتے ہیں, اور یوں کہہ کر پیٹ کا ٹھیک ٹھاک برا کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ بھر رہے پیٹ کا برا کرنا ہی ہوا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Dear Amir Ahle Sunnat, an Islamic brother from South Africa is asking, if a person cannot recite the glorious Quran and they only look at the words to complete the whole Quran, will this be regarded as ختم القرآن؟ سوال کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا اور وہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے صرف الفاظ کو دیکھتا ہے تو کیا اسے ختم القرآن کہا جائے گا؟
اسے ختم قرآن تو نہیں کہیں گے, لیکن اگر ثواب کی نیت سے قرآن کریم کی زیارت کرتا ہے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے, لیکن ختم قرآن نہیں کہلے گا, تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. The next question is from Ali Bhai from USA. He is asking, how do we please those relatives who are upset with us? سوال کچھ یوں کر رہے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو کیسے خوش کیا جائے جو ہم سے ناراض ہوں.
دعوتیں کریں ان کے, ان کو تحفے بھیجیں, ان سے جا کے ملیں. ہم یہ انتظار کریں کہ یہ آپ کے پاس آئیں, اور انہوں نے ہمارے یہاں جو تقریب ہوئی تھی تو صرف ایک کی دعوت کی تھی, تو ہم یہ ساروں کی سے دعوت دیں. یہ کریں گے تو پھر تعلقات بنیں گے نہیں. جو زیادہ دیکھیں ناراض ہو اس کو زیادہ خوشی کا سامان کرنا چاہیے, تو اگر ملنا جلنا رکھیں گے نا, ان کے پاس چلے جائیں گے, معافی مانگ لیں گے, یہ تو بڑا مشکل, تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. میں اپنا قصہ بتاتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ میری مرحومہ خالہ, اب تو مرحوم خالو بھی مرحوم, لیکن وہ ہمارے گھر کے بڑوں کا کوئی ناراضی ہوں گے, اپنے تو بچے تھے. خیر پھر میں دعوت اسلامی کی شروعات کے دن تھے, ان دنوں میں شہید مسجد میں ہوتا تھا کھارا در میں, اتفاق سے گھر بھی ان کا قریب انہوں نے لیا ہوا تھا, پہلے کہیں وہ رہتے, لیکن یہاں وہ مجھے پتا چلا تھا. میں تو ایک دن بقرعید کے دن تھے, میں تو خالہ کے گھر چلا گیا جا کے دستک دی, دروازہ کھلا, مجھے دیکھ کے لوگ چونکے, یہ تو کہاں سے آ گیا؟ میں سلا کرنے آیا ہوں. پھر خیر مجھے انہوں نے بٹھایا کیا, میری تو کبھی ظاہر لڑائی ہوئی بھی نہیں تھی, تو میرے خالو حیرت کر رہے تھے کیونکہ وہ دعوت اسلامی نے اٹھان تو لے لی تھی, شہرت تو ہوئی تھی میری, لیکن سیکورٹی کا ایشو کوئی نہیں تھا, طرح کے معاملات نہیں تھے. بولا تو اتنا بڑا آدمی, تیرا اتنا بڑا نام ہو گیا, وہ تو اس طرح ہمارے گھر آ گیا, گھر بلائے میری خالہ کا گھر ہے. خیر میں نے وہ ترکیب سے صلاح کر لی. پھر اپنی بڑی بہن کو اور اس طرح بچوں کی امی کو بھی جا کر, بچوں کی امی کا تو خیر اس سے پہلے کے مسائل تھے, اس کو بیچاری ہو کیا. خیر یہ مل کر گئے اور خالہ سے مل ملا کر یوں ترکیب ہم نے بنائی تھی. ایک بات ہے, پاؤں تو بھاری ہوتے ہیں, رشتے دار سے اگر ناراضی ہو جھگڑے ہو, پھر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی اپنا کوئی منصب ہے یا مجھے تو اور مطلب شیطان بھی وسوسے سے ڈالتا ہے کہ یار چھوڑ دفاع کر, نہیں آخرت آخرت کا خیال کر رہا ہے. تو برائے وصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑ کر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اگر وہ حقدار ہیں زکات کے تو جو ناراض رشتے دار کو زکات دینا یا فطرہ دینا یہ تو زیادہ ثواب ہے, یا کوئی بھی خیرات آپ, مگر یہ ان کو اگر یہ کہیں گے نا زکات ہے فطرہ ہے خیرات ہے تو ان کا دل شاید نہیں مانے گا, ناراض ہو سکتا ہے. تو گفٹ کہہ کر بھی زکات دی جا سکتی ہے اگر ہے حقدار تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ فضائل بھی سن لیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور نمبر دو, جو تم سے قطعے تعلق کرے نہ تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, اور نمبر تین, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. حوالہ المعجم الاوسط طبرانی جلد چار پیج نمبر 18 حدیث نمبر 5064. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلطان دو جہان شاہنشاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطا جوڑے. بہرحال کے فضائل تو بڑے ہیں اور عزت تو نہیں جاتی, ہماری انسلٹ ہوگی عزت جائے گی ویلیو خراب ہوگی یا ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا, اور جو اللہ پاک کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ پاک اسے بلند فرمائے گا. جلدی جلدی اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے, اور خدا نہ خواستہ ماں باپ سے بگڑی ہوئی ہے تو اب بھی ترکیب بنائے, ماں باپ سے نہیں بگاڑے. آپ کو بھی لگے گا کہ ماں باپ یوں ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنی کریں یہ اپنی کریں, انشاءاللہ سب ترکیب بن جائے گی, آپ کا دل صاف ہوگا, نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل سکتے ہیں یا سوشل میڈیا وغیرہ یوز کر سکتے ہیں؟
گیمز میں طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں, عام طور پہ میوزک, عورت, بے پردگی, پھر مار دھاڑ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں سنا ہے کبھی دیکھنے کی کوئی مطلب کیا بولتے ہیں دیکھنے کا کبھی ہوا نہیں, اتفاق کہیں یا کیا مطلب ان چکروں میں ہے نہیں, اس نے لائی نہیں ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. یہ اس طرح کے کام نہ روزے میں کیے جائیں نہ روزے کے بغیر کیے جائیں, اب تک کیے تھے تو توبہ کریں اگر گناہ برے گیم دیکھیں تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کا سوال ہے, وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانت سے ناخن کاٹتے ہیں, تو کیا روزے کی حالت میں اگر دانت سے ناخن کاٹیں گے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اللہ اکبر, اگر میل ہے یا دانت ناخن کا وہ حصہ حلق میں اترتا محسوس ہوا ہو اترا ہے نا, اس کا محسوس ہو گیا کہ اترا, تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو. یہ ویسے بھی ناخن کترنے کی عادت, کترنے کی عادت کہتے ہیں, دانتوں سے کتر آ جاتا ہے, کینچی سے کتر آ جاتا ہے. تو اگر ناخن کترنے کی عادت ہے تو یہ نکالیے, اس سے برس کا اندیشہ ہے. جلد پر, چمڑے پر, اسکن پر وائٹ داغ دھبے نشانات, کوڑ, برس, اس طرح کے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. پھر اس میں ناخن میں میل ہوتا ہے, طرح طرح کا میل, طرح طرح کے جراثیم پیٹ میں جا کر یہ الگ تباہی مچائیں. یہ عادت بچوں کی بھی عادت نکال دیں, بچپن سے ہی پڑتی ہے عادت, تو بچوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ تو پھر شاید یہ پکی ہو جاتی ہوگی. تو کوشش کرتے رہیں, بچوں کو ٹوکتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ہٹاتے رہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے. یا اب تو ایسے تو کچھ کیمیکلز بھی, کچھ دوائیں کہتے ہیں آئی ہیں کہ جو انگلیوں پر لگا دیں تو بچہ منہ میں ڈالے گا, اس کا ذائقہ جو ہوا ٹیسٹ, اس سے اس کو مزہ نہیں آئے گا, تو یہ پھر نہیں ڈالے گا. اب اس کے کوئی طبی نقصانات ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب.
سید سرفراز احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کسی کے گھر میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں ہاتھ میں قرآن مجید لے کر کے تراویح پڑھ رہی ہیں, قرآن مجید میں دیکھ کر کے اپنی تلاوت کرتی ہیں, تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ انہوں نے نیٹ پہ جو ہے اس طریقے کو دیکھا ہے. تو امیر اہل سنت سے میرا عرض ہے کہ اس کی ہماری رہنمائی فرمائیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, جواب سے نوازیں, جزاک اللہ خیر.
قرآن کریم اٹھا کر تلاوت کر رہی ہے, نماز ہوگی.
جو حناف کا موقف ہے, ہم بھی پاکستان ہندوستان کے اندر تقریباً حنفی ہیں, تو ہمارا احادیث طیبہ کی روشنی میں یہی ہے کہ قرآن اٹھا کر جو ہے وہ, یعنی قرآن اٹھایا ہوا ہو یا سامنے رکھا ہوا ہو, اس سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے پڑھنا, یعنی اس سے لے کے وہ پڑھ رہا ہے, اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو اس طرح پڑھ رہی ہیں خواتین یا مرد حضرات بھی جو پڑھتے ہیں, تو اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس پانچ تیس ہزار, یہ تیس ہزار روپیہ, اور یہ ہے پودا, روپیہ پودا, کیا کمبینیشن ہے. ایکچولی یہ ہے منی اور یہ ہے پلانٹ. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے منی پلانٹ. چائنا میں خاص طور پر منی پلانٹ کو گھروں میں لگایا جاتا ہے اور آفیسز میں بھی لگاتے ہیں, خاص طور پر گھروں میں زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ انڈور پلانٹ ہے. اور چائنا میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گھر میں اگر منی پلانٹ لگایا جائے تو پیسہ چھپڑ پھاڑ کر برستا ہے, دروازہ توڑ کر گھر میں آ جاتا ہے. آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا, لیکن ان کے ماننے کے حساب سے تو لگتا ہے کہ اگر منی پلانٹ لگائے تو پیسہ درختوں پر بھی اگے گا شاید. چائنا کے ساتھ ساتھ دیگر کنٹریز اور پاکستان میں بھی لوگ اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ منی پلانٹ کو لگانا چاہیے. منی پلانٹ کا پیسے کے آنے سے, پیسے کے برسنے سے, ریل پیل ہونے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے کیا؟ پلیز شیخ بتائیں کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ.
اس طرح پیسے آتے ہوں تو پھر یہ اتنی پروڈکشن ان کی جو چلتی ہے وہ اتنا کاروبار, یہ اس کا ایگو کرتے ہیں یار, ایک پودا رکھ لو, نوٹ اگلتا رہے گا پودا, جمع کرتے رہو, پھر خریداری کوئی لے گا نہیں. تو میں نے ہم دکان تو میں کبھی کی بند کر دی, ہم کو منی پلانٹ لگا دیا تو پیسے اسے نوٹ تھوڑے نوٹ بھی کام نہیں آئیں گے جب سب کے پاس منی پلانٹ ہوگا. تو یہ مطلب شاید کوئی مخصوص طبقہ ہوگا جن کے اندر کوئی عقل کی کوئی اچھی خاصی کمی ہوگی, دنیا میں وہ کہیں بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں زکات کے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی سارا سال صاحب نصاب رہا, اس کا سال کا آخری جو دن ہے 15 رمضان المبارک ہے, 15 رمضان المبارک سے پہلے 14 رمضان المبارک کو اس کے پاس اچانک سے جو رقم آتی ہے 50 لاکھ یا 1 کروڑ, تو اس پر بھی اس کو زکات ادا کرنا پڑے گی یا پھر اس کو سال کا گزرنا ضروری ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیرا.
صاحب نصاب ہو گیا نا, اس پر تو اب جتنا بھی اس کو آخری دن آخری گھنٹے میں بھی آ گیا, اربوں روپے آ گئے, تو ابھی سب کی زکات دینی پڑے گی, کاؤنٹ ہوگا زکات میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. یا سیدی, الحمدللہ عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ سے اسلامی باب سے سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حیدرآباد سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے معافی مانگے تو سامنے والا کہے کہ میں ایک شرط پہ معاف تو میں کروں گا, تو اس کی شرط پوری کرنا جائز ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا پھر چائے پلاؤ, ایکس وائز کچھ بھی کہے, تو اس کی شرط پہ پوری کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
اس طرح تو مانگ تو نہیں سکتا, مطلب یہ تو ایک طرح کی تجارت بھی, مال تو بیچا نہیں ہے نا, یہ درست نہیں ہے مطلب اس طرح کرنا. معاف کرے اللہ کے لیے.
پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بلال ہے, تعلق پنجاب کے شہر وزیر آباد کے ساتھ, گاؤں ہے دھونکل, میں وہاں سے آیا ہوں اعتکاف کے لیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو کیا ہم ماربل سے تیمم کر سکتے ہیں؟
پانی اگر واقعی میسر نہیں ہے, پانی پر قادر نہیں ہے, اس کی بھی شرائط ہے کہ کس طرح وہ قادر نہیں ہے, تفصیلات ہیں اس کے. تو اگر واقعی کوئی قادر نہیں ہے تو مٹی یا مٹی کی جنس, یعنی مٹی کی جو بھی چیز ہو کائنڈ, اس کی قسم سے تیمم ہو سکتا ہے. تو ماربل بھی مٹی ہے, پتھر ہے, اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان, میرا نام محمد اسد ہے, میرا کام ٹرانسپورٹ کا ہے, میرے پاس کوسٹر ہے, جو لوگ میری گاڑی بک کرانے آتے ہیں وہ لوگ میرے کو گانے چلانے کا بولتے ہیں, تو اس میں آپ کا کیا عرض ہے؟
اللہ پاک آپ کو برکت دے دے. اس میں ایسا ہے کہ گانے تو گناہ ہے, گانے سننا سنانا گناہ ہے, گاہک کی بات تو وہی ناجائز کاروبار تو بہت سارے ناجائز کام جس میں ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ, تو نہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے نہ انڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو گانے تو نہیں بجا سکتے, یعنی یہ صورت نہیں ہے کہ یہ گاہک بولتا تو وہ گانے اس کو سنا دو, جائز ہو جائے گا, یہ ناجائز ہی رہے گا. کوشش کریں, توبہ کریں سچی, جو اب تک گناہ کیے گانے سنائے, اللہ کرے گا تو روزی میں برکت ہوگی آپ کے, اللہ روزی دینے والا ہے. تو کوئی کوئی بولتا, سب تھوڑی بولتے, جب رش لگا ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں, گاڑی پہ لٹک کے سفر کرتے ہیں, کہا کس کو گانے کا ہوش ہوگا کہ میں گانے سنوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. اب عرض یہ ہے کہ ہر سال جتنا نازل ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے یا مکمل قرآن پاک کا دور فرماتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
مکمل قرآن کریم کا دور فرماتے تھے اور جب آخری سال آیا ظاہری وصال ظاہری والا سال اس سال دو بار دور فرمایا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ اس حوالے سے کچھ متنی پوری ارشاد فرما دیں. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
بہانہ ہوتا تو عام طور پر جھوٹ ہی تو ہے.
بہانہ جھوٹا سچا دھونا ہو سکتا ہے.
عذر
ٹالنا ہوتا ہے اس میں کسی کو ٹالنے کے لیے سچی بات بھی کی جا سکتی ہے.
تجاہل عارفانہ بھی ہو سکتا ہے.
بہانہ یعنی کوئی کسی نے کچھ کام کہا یا مثال کا تو دعوت دی بلوایا کہیں تو نہیں جانا اب صاف منع نہیں کر سکتا کہ نہیں آتا تو اب کوئی سچی ہی بات کے ذریعے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے بہانہ بنا دیتا ہے یوں کہتے ہیں اس کو. کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے اس میں بہانہ جھوٹا بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں.
ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. اعلیٰ حضرت نعت کے سارے کہ پہلے وہ ڈراتے تھے کہ ڈاکو لوٹ لیں گے تو گرمی بہت ہے تو فلا ہے تو یہ ہے لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہا نمی جویت اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سوال یہ ہے گھر پہ اگر بکرا یا دمبا پالا ہو کسی وجہ سے مر گیا لوگ یہ بولتے ہیں گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی اور ایک جانور نے اپنے سر لے لی یہ کہنا کیسا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اللہ فرما دیجیے. اللہ عز و جل آپ کو دونوں جانوروں کی بلائیاں عطا فرمائے.
کہنے میں تو حرج نہیں ہے کنفرم بھی نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ چھٹی بن کر ٹل گئی یہ عام طور پر بولتے ہیں اور اس طرح کی حکایت بھی ہے وہ حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی حکایت ہے. کسی نے وہ ضد کی کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائی ہے آپ نے اس کو سمجھایا وہ نہیں مانا ہے مجھے سیکھنی ہے تو آپ نے پھر اس کو سکھا دیا تو اس نے ایک گھوڑا کتا اور مرغا غالباً یہ تین جانور اس نے پالے تھے آپس میں یہ باتیں جانور کی بولیاں تو سمجھ گیا تھا یہ مطلب اس نے دیکھا کہ وہ کتا اور مرغا آپس میں بات کر رہے ہوں گے کتا جھپٹا ہوگا مرغے پر تو مرغا بولا یار کیوں جلدی کرتا ہے کہہ لیے نا اپنے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو خوب گوشت نوچ نوچ کے کھانا. مالک نے سن لیا اچھا اس نے اس کو گھوڑے کو بیچ دیا گھوڑا اس کے گھر جا کر مر گیا. یہ خوش ہوا کہ وہ یار اپنے کو تو بڑا عمدہ فن ہاتھ میں آ گیا. جب گھوڑا بیچ دیا مالک نے تو وہ کتے نے مرغے سے کہا کہ دیکھ تو نے گڑبڑ کیا اب تو کھاؤں گا تجھے. مالک نے گھوڑا تو بیچ دیا تو بولتا تھا مجھے گوشت نوچ نوچ کر کھانے کو ملے گا تو اس نے کتے نے مرغے نے کہا کہ صبر تو کر یار. پھر ایک بیل تھا اس کا ہاں تو اس کا بیل بھی چاہے بولا بیل مر جائے گا, بیل مر جائے گا تو پھر تو موج کرنا. وہ بھی سن گیا مالک, اس نے بیل بھی بیچ ڈالا. کتے نے پھر مرغے سے کہا کہ دیکھ کینا گڑبڑ, بولا تو گھبرا مت چل, گھوڑے پر آنے والی تھی اس نے ٹال دی, پھر آنے والی تھی بیل پر تو اس نے ٹال دی, اب یہ کہ مالک پر آئے گی تو کہہ لیے کہ اپنا مالک فوت ہو جائے گا, مہمان آئیں گے کھانا پکے گا, بٹیاں بھی ہوں گی ہڈیاں بھی ہوں گی, تو موش کرنا. اب جو مالک سنا تو گھبرا گیا, اور گھبرایا ہوا بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, یہ کیا ہو گیا مجھے بچا لیجیے. بولا وقت پورا ہو گیا, اگر تم یہ جانوروں کی بولیاں نہ سیکھتے نا تو وہ گھوڑے پر آ جاتی تھی, پھر بیل پر آنی تھی تو بیل پر آ جاتی, لیکن تم نے مطلب اپنے اوپر لے لی. تو اس طرح مطلب ہے کہ جانوروں پر بھی آ سکتا ہے کہ وہ آنے والی ہے تو ان پر آ جائے چل جائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو کچھ دیر پہلے جیسے نیچے سے سوال ہوا عوامی اسلام بھائی نے کیا, وہ معاف کرنے کے تعلق سے کہ کھانا کھلائے گا تو معاف کروں گا, تو بسا اوقات اگر ایسا ہو جیسے دو دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ دا یار معاف کر دے, اب اس کو معاف کرنا ہے لیکن چائے پلائے گا کھانا کھلائے گا, اگر یہ اس کانٹیکسٹ میں ہو, اس مزاج یا اس انداز میں ہو, یار معاف تو کرنا ہی ہے لیکن وہ باتوں کا سامنے معاف کرتے کرتے تو خوش تو بے گا ماحول, چل چائے پلا دے, چل معاف کر دیتا ہوں, چل چائے پلا دے, چل کھانا کھلا دے, یعنی اس کا کوئی عوض وغیرہ کے نہیں, یہ بھی شاید ایسا لگتا ہے کہ محبت بنانے کے لیے ہو تو کیا لگتا ہے,
بے دلی سے دے گا وہ کھلائے گا تھوڑی دل سے, بارگیننگ ہے نا, اللہ کے لیے معاف کرنا تو نہ ہوا نا. آپ پھر معاف کر دیا اور اب یہ کہ ہے دوستی ایسی, یار اب چاہے تو پلا یار, وہ ایک الگ بات ہے, پہلے سے وہ تو شرط کر رہا نا تو معاف کروں گا,
یوں کہتا چل معاف کیا لیکن اب چل معاف کر دیا نا اب تو ختم ہے, چل اب چاہے تو پلا دے یار,
وہ الگ بات ہے کہ اگر تکلفی ہے اور وہ مانگ لیتا تو الگ بات ہے, یا اگر یہ تڑی دیتا ہے دیکھ نہیں پلائی تو پھر دیکھ لینا, تو پھر اگر وہ پلائے گا تو شر سے بچنے والی بات
الگ
ہے, رشوت ہو جائے گی.
بیسیکلی تو چائے ویسے اس کو پلانی چاہیے جس کو معافی ملی ہے, یار معاف کر دیا ہے تیری مہربانی, چل میں تجھے چائے بھی پلاتا ہوں,
اب خود بولے پر تو وہ چائے پلائی ہے,
یہ دوستوں میں چلتا رہتا ہے اصل میں اس طرح, تو یہ اچھا ہے کہ ایک آپس کی معافی تلافی میں بھی اس طرح کا انداز کرنا نہ کرنا اس کی ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے. وہ مجھے آپ کا وہ تھا نا, آپ نے کسی کے کلام کی تعریف کی تھی یار, آپ کی وہ
آرٹیکل
چائے بھی نہیں پڑے گی,
وہ تو خود اس
معافی
تلافی کا
معافی تلافی نہیں تھی,
اس کی تخلیق کی تعریف کی تھی اس نے جو لکھا تھا.
کال چلائیے
حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم مالی طور پر کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں دینی معاملات میں, لیکن وہ جس کے ساتھ انویسٹ کی ہے وہ اس میں خیانت کرے, کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا ہمیں نہیں ملے گا, میرا یہ سوال ہے.
دینی معاملے میں انویسٹمنٹ
یعنی مثال کے طور پر کہیں مسجد کے لیے اس نے پیسے دے دیے, اب وہ جو ٹھیکے دار ہے اس نے تو کوئی گڑبڑ کر دی مال کام کرنے کے اندر, تو اس کا پیسہ جو مسجد کا نقصان ہوتا ہے اس کے پیسے کا بھی ایک اعتبار سے وہ نقصان ہوا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا مجھے.
وہ تو جس طرح کا بھی انویسٹمنٹ ہو, اگر کسی بھی جائز طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے اور اگر نقصان ہو گیا تو دنیا میں جو بھی نقصان ہوتا ہے مسلمان کو اس میں ثواب تو ملتا ہے, یعنی کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, مال گم ہو گیا صدمہ ہوا اس کا تو ثواب تو ملے گا نا, صبر کرے تو صبر کا بھی ثواب ملے گا, لیکن نقصان ہو گیا اس کا بھی ثواب تو ملے گا, صبر کرے تو پھر صبر کا ثواب, ورنہ نقصان ہو گیا تب بھی اس کو ثواب تو ملے گا.
اصل میں تو اس نے جب رقم لگائی تو اس کی نیت اصل تھی کہ اگر اس نے اچھی نیت کے ساتھ یہ رقم یوں انویسٹ کی تھی کہ مسجد اسے بن رہی ہے غالباً اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں میں, اگر آخرت کے لیے انویسٹ کرتے ہوئے اس کی نیت ہے پیسے لگانے کی اور اس نے گڑبڑ کی ہے تو انشاءاللہ اس کو تو اس کی نیت کا ثواب ملے گا.
ذیشان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی کے یہاں پر میت ہو جائے تو ان کے گھر پر 3 دن تک کھانا بھیجنا ضروری ہوتا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے؟
جن کے گھر پہ میت ہو گئی نا تو پڑوسیوں کے لیے سنت یہ ہے کہ 1 دن کھانا بھیجے, 3 دن کا نہیں ہے, 1 دن کا سنت ہے. ضروری نہیں بھیجا تو بھی گناہگار نہیں ہے, سنت یہ کہ وہ غم زدہ ہوں گے پھر تکفین تدفین کے مراحل جو ہوں گے تو اس میں مصروفیت, تو اپنے یہاں سے دے کھانا اور ان کو کھلائیں اصرار کر کے ان کو, اس طرح مطلب یہ کہ ہے. تو اب یہ کہ اب تو خیر وہ دیگیں ہوتی ہیں وہ دم دھماٹی ہوتی ہے, میت ہوتی ہے تو موج لگ جاتی ہے لوگوں کو, یہ سنتیں نہیں ہیں. صرف جو میت کے جو افراد ہیں نا گھر کے افراد, گھر میں جو بھی رہتے ہیں وہ مصروف بھی ہو گئے رنجیدہ بھی ہیں, وہ ان کو مطلب کھانا کھلانا ہے, نہ کہ وہ سارا جو خاندان ڈیرا ڈال کے آ پڑتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Dear Amir al-Sunnat, the next question that we have is, can we listen to Quran recitation while cooking? سوال کچھ یوں کر رہے ہیں کہ کیا کھانا پکاتے ہوئے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں؟
ریکارڈیڈ تلاوت تھا تو کوئی سن سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
The next question is, can we pray in the room where the TV is on? سوال کچھ یوں ہے کہ کیا ہم اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں ٹی وی چل رہا ہو؟
اب اس میں کیا دھیان بٹے گا, توجہ بٹے گی, اور اگر ٹی وی پر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو شرعاً درست ہے اس میں تو نقصان تو ہوگا لیکن کم ہوگا, خشوع و خضوع کے تعلق سے گانے بج رہے ہیں کوئی ڈانس ہو رہا ہے اور یا کوئی ڈائیلاگ بولے جا رہے تو اس پہ اور بالکل توجہ بڑھ جائے گی, تو یہ نقصانات تو ہیں اس میں, لیکن یہ کہ نماز ہو جائے گی اگر پروپر نماز وہ پڑھ لیتا ہے تو, مگر پرسکون جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی بھی زکات ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟
سائمہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں تو اس کے تو اپنے ہر ایک کے گھر میں یہ جانور اس طرح کے چرائی کے ہوتے نہیں ہیں. یہ پوری تفسیر اس کا چیپٹر ہے بہار شریعت کے 5ویں حصے میں, سائمہ کی زکات, اس کو سائمہ بولتے ہیں, سین سے سائمہ کی زکات, چرائی کے جانور اس کے معنی ہے.
یا سیدی, روزے میں کلی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہو کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے تو کیا کریں؟
کلی کرے اور حلق سے پانی کو روکے کہ نہ جانے پائے. کلی کی سنت تو باقی رہے گی اور غسل میں تو فرض ہے کلی کرنا, تو یہ اس سے صرف فرض معاف تو نہیں ہوگا نہ سنت معاف ہوگی.
ہمارے ابو کہتے ہیں کہ اچھے بچے اپنی غلطی دہراتے نہیں ہیں, تو بار بار ایک ہی غلطی کرنے سے کیسے بچا جائے؟
اچھے بچے اپنی غلطی دہراتے نہیں ہیں, یعنی کہ دوبارہ نہیں کرتے, سیکنڈ ٹائم نہیں کرتے, ایک بار ہو گئی بس خلاص, اور وہ کرتا ہے بار بار. تو ابو جیسا بچہ, بعض تو بچے ہوتے ہیں بےچارے ان سمجھ ہوتے ہیں, نا سمجھ, وہ تو کرتے رہتے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں غلط کر رہا ہوں. بعض بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کو پھر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ عادت بھلائی جائے, اس کی تجربہ کوئی نہیں ہوتا ہوگا, جس میں اپنا نقصان ہوتا ہو نا یہ تو بھلا دیتے ہوں گے, جس میں زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو اس میں یہ نہیں بھلا سکتے ہوں گے, ملے جلے حالات رہتے ہوں گے, یا بلانے کا انداز درست نہیں ہوتا ہوگا, بار بار جھاڑتے رہیں گے ڈانٹ رہے رہیں گے تو پھر وہ امپریشن ختم ہو جاتا ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد کے اندر جو افطاری ہوتی ہے تو افطاری کے بعد اگر شربت ہے یا کچھ فروٹ وغیرہ ہے کھانے کا جو سامان بچتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ ابھی جو سامان بچتا ہے اس کا
جو کھا لے اس کا خادم ہوتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہوں گے خود کھاتے ہوں گے رات میں روزے کی رات میں بھی تو کھانے کا بھوک لگتی ہے نا انسان استعمال کر لیتا ہے سر اور کوئی اس کا حل نہیں ہے نا. اگر جو بچ سکتی ہے چیزیں صحیح سلامت ہے تو کل کام آ جائیں گی افطار میں تو رکھ لے کیونکہ جو بھی دیتا ہے افطار کے لیے یہ بالکل اس کا روٹین یہی ہے کہ وہ واپس لینے نہیں آتا کوئی کھائے بچے کچھ بھی ہو اس لیے بچ گیا تو جو چاہے کھا لے جس کو چاہے دے دے اٹھا کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ مخصوص ایام میں کیا نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے وقت اس ایام میں کلمے بھی پڑھائے جاتے ہیں کیا اس حالت میں کلمے پڑھنا جائز ہے؟
نکاح بھی ہو جاتا ہے اور کلمہ مخصوص ایام میں پڑھنا منع نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتی عورت اور روزہ نہیں رکھ سکتی تلاوت نہیں کر سکتی بلکہ درود شریف کلمہ شریف یہ پڑھ سکتی ہے. ایسی آیتیں جن میں حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو بن نیت ہے حمد وہ پڑھ سکتی ہے. دعا دعا والی پڑھ سکتی ہے نا جو آیت ہے جن میں دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے دعا کی نیت سے.
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ تکبر اور خود پسندی میں کیا فرق ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
تکبر اور چیزیں خود پسندی اور چیزیں دونوں الگ الگ ہیں. تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے حقیر گھٹیا لو کوالٹی کا جانے اور خود کو اس سے سپر کوالٹی کا تصور کرے تو یہ تکبر. بس خود پسندی ہے کہ جو خوبی اس کے پاس ہے اس کو یہ اپنا کمال سمجھے اللہ نے دی ہے یہ اس کی ذہن میں نہ ہو یہ میرا ہی کمال ہے اور یہ بھی ذہن میں نہ ہو اس کے کہ اللہ پاک جب چاہے گا یہ واپس لے لے گا بس یہ میرا کمال ہے اور مجھ سے یہ نہیں جائے گا. یہ خود پسندی ہے. عربی میں اس کو عجب کہتے ہیں عین سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارے نوئاخালি আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আত্তারি. আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, অনেকে সেহরিতে বিভিন্ন তরকারি রাখে, এর মধ্যে অনেকের চিংড়ি মাছের তরকারি পছন্দ করেন, কিন্তু কিছু মানুষ সেহরিতে চিংড়ি মাছ খেতে নিষেধ করে বলে রোজা মাকরু হবে, এটা কি সঠিক? এই প্রশ্নটি আমাকে শুনিয়ে দিলে আমি অনেক খুশি হব.
ছোটি মছলি বাজ লোক সেহরি কে অন্দর খাতে হ্যায়, تو یہ چھوٹی مچھلی کا سالن کھانا بعض لوگ کہتے مکروہ ہے سحری میں سحری میں.
یہ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں یہ رائج ہوگا کہ وہاں مچھلیاں بہت ہوتی ہیں موسلی چاول یہ ان کی مطلب فیوریٹ ڈش مچھلی چاول یہ سنا ہے. چھوٹی ہو مچھلی یا بڑی ہو سحری میں نہیں سہاری میں بالکل کھا سکتے ہیں. شاید اس لیے کسی نے بنایا ہو کہ مکرو ہے کہ پیاس بہت لگے گی مچھلی کھانے سے. کہ مچھلی ہے نا کہ پیٹ میں جا کر بھی پانی مانگتی ہے پانی کا جانور ہے پیاس لگتی ہے بندے کو مکرو نہیں ہے. شرعی طور پہ جس کو مکرو کہا جاتا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت سے یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ کیا وجہ ہے کہ جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو اس سے پہلے بڑے جذبہ ہوتے ہیں, نیتیں ہوتی ہیں اور ارادے ہوتے ہیں, جب رمضان شریف تشریف لے آتا ہے تو کچھ شروع والے دنوں میں عبادتوں زور شور پر ہوتی ہیں, جیسے جیسے رمضان شریف گزرتا ہے روزے دوسرے اشرے تیسرے اشرے کی طرف تو جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. شروع میں میں مدینے جاؤں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور رکت ہوتی ہے. بعد میں جیسے آخری اشرہ آتا ہے اور عید قریب ہوتی ہے تو پھر وہ عید کے حوالے سے وہ گانے گنگنائے جاتے ہیں اور یوں اس طرح, تو یہ کیفیت جو ہے بدلتی رہتی ہے. تو یہ جذبہ آخر تک رہے ایسا کیا کرنا چاہیے, کیا ذہن میں بٹھانا چاہیے, اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ابھی سے اللہ کے کرم سے جو دن ہے اس میں مزید ہم جذبہ بیدار ہو کر اور جو نیتیں کی اس پر پورے اتریں.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, رمضان شریف کا غم نصیب کرے, محبت نصیب کرے. واقعی ہے تو ایسا ہی, سارا سال جو ہمارا جس طرح گزرتا ہے غفلتوں میں, گناہوں میں, مسائل میں, تو وہ بس تو سارے سال کا ایک دم سے مطلب جو ایک روٹین بنی ہوئی نا وہ رمضان شریف میں ایک دم مطلب شروع میں تو جوش ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہی پرانی روٹین کی طرف بندہ جو ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے. یہ ہے مطلب پہلے کے بزرگان دین کے بارے میں تو اس طرح تھا کہ یہ چھ مہینے تک تو رمضان شریف کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح مطلب یہ دیکھے محبت کے اظہار کرتے تھے. جب چھ مہینے جب یہ رمضان شریف آ کر واپس تشریف لے جاتا تو چھ مہینے تک وہ عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے, یہ سارا سال ان کے اندر یاد رمضان ہوتی. کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اب یاد رمضان یا محبت رمضان یہ بھی تھوڑے لوگوں کو ہے, بعض لوگوں کو ہے تو یہ کہ کاروبار چمکے گا اور دکانیں چلیں گی اپنی یہی آئٹم زور سے بکے گی تو اس کو جمع کرنا کروانا تو یوں ان کو رمضان میں یوں مزہ آئے گا تو یہ کریں گے بعض کچھ. لیکن جو عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو یہ ضروری کہ ان کا جذبہ ختم ہو جائے, ان کا جذبہ رہتا ہے. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جوں رمضان گزرتا جاتا ہے ان کا جذبہ بڑھ بھی سکتا ہے اور ان کے دل میں یعنی یوں احساس بھی بنتا ہے کہ اب یہ اتنے دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا اب وہ انقریب ہے, شور مچ جائے گا کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو اب یہ کہ تھوڑے تو دن رہے تو یوں اس کو یوں تھوڑا پیٹ میں ہاؤ پڑے گا اور غم کی کیفیت پیدا ہوگی. تو اپنا اپنا جذبہ اپنے اپنے جذبات اور پھر ماحولیات کا جیسا ماحولیات اثر, تو ماحول جیسے فیضان مدینہ ماحول ہے نا یہ اپنا ماحول ہے, اس کے باہر کچھ اور ماحول ہے, دنیا ہی کچھ الگ ہے. اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ جذبہ بڑھتا رہے گا, انشاءاللہ کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے. اپنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. ایک بزرگ نے 20 سال تک عبادت میں دل لگانے کی کوشش کی کہ اس کا خشوع آئے خضوع آئے عبادت میں تڑپ پیدا ہو, 20 سال تک یہ محنت کرتے رہے. اس کے بعد 20 سال انہوں نے فرماتے کہ میں نے نفع اٹھایا, دل آخر لگ گیا. تلاوت کے متعلق بھی اسی طرح کا ہے قول بزرگ کا 20 سال کا, ہو سکتا ہے یہ ایک ہی ہو. یوں آدمی کوشش نہ چھوڑے, رمضان کے فضائل پر غور کرتا رہے گی, یہ فضیلت یہ میں کیا کر رہا ہوں, غفلت کر رہا ہوں, ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر, فرض نفل فرضوں کے برابر, فرض 70 گنا اور دیگر نیکیوں کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے. اس طرح آدمی غور کرتا رہے روزانہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ وہ مجرم جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں وہ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں, سارا سال میں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا پیارا اور اتنا قیمتی ماں, یہ میں کیا کر رہا ہوں, غفلت تو گزار رہا ہوں, نہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے. یہ اگر اپنے آپ کو سمجھاتا رہے پھر معلومات بھی ہونی چاہیے، اسٹڈی کریں، فیضان رمضان کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو انشاءاللہ معلومات حاصل ہوں گی اور جذبہ بڑھے گا. مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب.
ہر گھڑی رحمت بھرے ہر طرف ہے برکتے، ہر گھڑی بھرے ہر طرف ہے برکتے،
جاؤ جی
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم کریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر اور لگا دی جائے گی. آئیے دل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے رمضان، رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے.
سبحان اللہ ما شاء اللہ.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ رمضان کی شان پڑھ یا سن لے، اسے ماہ رمضان کا قدردان بنا، اور ساری زندگی گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے پچھلے ہفتے میں جو ہمیں رسالہ ملا تھا وہ رسالہ تھا سمجھانے کا طریقہ، اور اس کی الحمدللہ کارکردگی بھی ہمارے پاس آتی ہے. تو جس رسالے کی جو کارکردگی آئی ہے وہ یہ ہے، پاکستانی اسلامی بھائی 13,72,682، پاکستانی اسلامی بہنیں 8,53,846، اوورسیز اسلامی بھائی 1,57,818، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,64,725. یوں ملا کر مجموعی کارکردگی ہے 25,49,471. انشاءاللہ عزوجل جو اب رسالہ بتایا گیا ہے رمضان کی شان، انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس رسالے کو بھی حاصل کریں اور اس کی کارکردگی اپنے متعلقہ اسلامی بھائیوں تک جمع کروائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، جمعہ کے خطبے کے لیے خطیب کے لیے کون سا قدم پہلے ممبر پر رکھنا سنت ہے؟ جواب، سیدھا قدم. سوال نمبر 2، بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ جواب، عاجزی. سوال نمبر 3، مہمان کی خود خاطرداری کرنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، عثمان اتاری علی پور چٹھا، عمر رضا اتاری لاہور، بنت محمد اشرف اتاریہ پھول نگر، زوجہ حفیظ خان اتاری کراچی، بنت حسین اتاریہ دھنوٹ، محمد طیب بن ریاض احمد دنیا پور، بنت دلاور حسین اتاریہ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد طیب بن ریاض احمد دنیا پور، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک گھر پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. کل عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، دنیا کتنے دن میں بنی؟ سوال نمبر 2، ناخن کترنے سے کس بیماری کا اندیشہ ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں کس کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم پائے ہوئے ہیں، اور عاشقان رمضان کو امیر علیہ سنت نے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے جو ٹارگٹس دیے ہیں، تو ہمارے پاس جو 7 رمضان مبارک 1443 تک جو نیتیں آئیں، 3 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتوں میں اسلامی بھائی 35,565، اسلامی بہنیں 20,317، 2 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی 20,893، اسلامی بہنوں کی تعداد 31,156، 1 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 53,284 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 72,025. کل تو تلاوت کرنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائی 1,09,742، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,23,498. ٹوٹل جو ہمیں دونوں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی نیتیں ملیں 2,33,240. اللہ پاک قرآن پاک کی ہم سب کو خوب خوب برکت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.